72 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ बहजत जिलानी हाजिर है दूसरे घंटे की नशरियात के साथ। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं शहनाज नफीस और इंजीनियर हैं निक एवनॉफ। पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की शाम के 8, भारत में 8:30 और यहां वाशिंगटन में इतवार की सुबह के 11 बजे हैं। तो हस्ब मामूल खबरों से हम आगाज करते हैं। जैसा कि पहले घंटे में भी आपको खबरें सुन चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी शहर डेरा इस्माइल खान में इतवार की सुबह अस्करियत पसंदों के एक मुनज्जम मंसूबे में पुलिस चौकी पर फायरिंग और हस्पताल में जमा होने वालों पर खुद को हमला करके कम अज कम 10 अफराद को हलाक और 30 को जख्मी कर दिया। हलाक होने वालों में 4 पुलिस एहलकार और एक खातून भी शामिल हैं। कबायली इजलास के सूबाई असेंबली की नशस्तों पर इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आजाद उम्मीदवारों की बर्तरी रही, ताहम हिस्बे इख्तलाफ में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी को भी इंतखाबात में 1-1 सीट मिली, मगर मुल्क की 2 बड़ी जमातों के उम्मीदवारों ने कोई भी नशस्त हासिल नहीं की। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने साबिक कबायली अजला के इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी इब्तदाई मुशाहदाती रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक साबिक फाटा के 7 अजला की 16 नशस्तों पर होने वाले पहले इंतखाबात मजमूई तौर पर तनाज़ात से पाक और शफाफ रहे। इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट में तफसील सुनिए।
फाफन के सेक्रेटरी जनरल हमीदुल्ला काकड़ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इंतखाबी नतायज में ताखीर और गिनती में सुस्त रवि के अलावा साबिक कबायली अजला का इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। उन्होंने कहा कि 28% आबादी ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया, जिसमें 20% खवातीन और 33% मर्द वोटर शामिल थे। हमीदुल्ला काकड़ के मुताबिक इंतखाबात में आम इंतखाबात 2018 की निस्बत वोट डालने की शरह कम रही, जिसकी एक वजह इन इंतखाबात में 3 लाख से जायद नए वोटर्स का इंदराज हो सकती है। ख्याल रहे कि 2018 में होने वाले आम इंतखाबात में साबिक फाटा में कौमी असेंबली की नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में वोटर टर्नओवर 33% रहा था, जो सूबाई असेंबली के लिए होने वाले इन पहले इंतखाबात में 28% रिकॉर्ड किया गया है। कबायली अजला की 16 कौमी असम्बली की नशस्तों के इंतखाबात के लिए 1,897 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 1,233 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिन पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,200 से जायद थी। फाफिन रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी जाब्ता के मुताबिक एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,200 होनी चाहिए और साबिक कबायली अजला में होने वाले इंतखाबात में इस बात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया, जिस बिना पर लोगों को दूर दराज से फासला तय करके वोट डालने के लिए आना पड़ा। फाफन के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि कुछ पोलिंग स्टेशन्स पर इनके मुबस्सरीन को इंतहाबी अमले की जानब से रोका गया, ताहम सूबाई इलेक्शन कमीशन से राबता करने पर बाज मकामात पर यह दुश्वारी हल हो गई। उन्होंने कहा कि फाफन की जानब से अपने मुबस्सरीन के जरिए मौसूल होने वाले नतायज और सरकारी नतायज तकरीबन एक जैसे हैं और इनकी इब्तदाई रिपोर्ट में किसी किस्म की बड़ी बेजाब्तगी सामने नहीं आई। पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती के हवाले से फाफन के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार 2017 के पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के तहत सियासी जमातों ने दिया है।
ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जब तैनाती हुई है ना, ये हमारे इलेक्शन एक्ट 2017 में जो है इसकी शिक है, 193 जो एक शिक है उसमें ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के, वो जो कि फौज को जो है वो तैनात कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेज को जो वहाँ पे तैनात कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। तो एक जो एक्ट बना है, कानून बनी है, वो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने ही बनाया है।
आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबात में बड़ी तादाद में कामयाबी पर हमीदुल्ला काकड़ ने कहा कि साबिक कबायली अजला में कुछ इलाकों में कबायली रवायात के मुताबिक वोट डालने का रुझान देखा गया, लेकिन मजमूई तौर पर सियासी जमातों को हासिल होने वाली नशस्तें और वोट की शरह काबिले इत्मीनान है।
तो हम ये समझ रहे हैं बरादरी का अगर देखा जाए या कौमियत के हिसाब से अगर वो जो कबायली रवायात है उस वजह से ये देखा जाए तो लोगों ने अपने मशरान को या अपने इस तरह के जो समझ रहे हैं उन लोगों को ये वोट कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार है उस वजह से आए, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो ये एक पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से और पटा के हवाले से अगर हम देख लें कि ये कबायली एरिया है तो एक मस्बत पेशरफ्त है, फिर भी लोगों ने पोलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा वोट दिया और ज़्यादा सपोर्ट दी है।
فافن سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ انتخابات سے قبل 203 امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے، جن میں سے 87% نے بتایا کہ وہ آزادانہ طریقے سے انتخابی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، جبکہ 88% نے نئی حلقہ بندیوں اور 86% نے نئے ووٹرز کے اندراج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور آئیے اب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دیتے ہیں۔ نئی دلی کے روزنامہ اخبارات نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے امریکی دورے کو کافی اہمیت دی ہے۔ بیشتر اخبارات نے امریکہ میں ان کے پروگراموں کی تفصیل شائع کی ہے اور ان ممکنہ امور کا بھی تذکرہ کیا ہے جن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستانی وزیر اعظم کی بات چیت کا امکان ہے۔ اس پر تفصیلی بحث آپ ہمارے پہلے پروگرام میں سن چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے واشنگٹن پہنچنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے ذرائع بلاگ اور سوشل میڈیا پر عمران خان کے امریکہ کے پہلے دورے پر بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستانی اخبارات اس دورے کو افغانستان میں امن کے معاہدے کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ بعض اخبارات کے مطابق امریکہ ڈو مور کی پرانی حکمت عملی کو اپنائے ہوئے ہے۔ اسلام آباد سے سارہ حسن کی رپورٹ سنیے۔
وزیراعظم عمران خان کے امریکہ پہنچنے کے بعد پاکستان کے تمام اخبارات نے اس دورے پر اداریے لکھے اور کارٹون چھاپے۔ انگریزی اخبار ڈان نیوز نے وزیراعظم کے دورے سے قبل کلدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی گرفتاری پر اداریہ لکھا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ عمران خان کے امریکہ دورے سے قبل حافظ سعید کی گرفتاری بہت اہم اور بروقت اقدام ہے۔ اس سے عالمی دنیا میں اس تاثر کی نفی ہوگی کہ پاکستان تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف یکساں کارروائی نہیں کرتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چند ماہ قبل کلدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا اور شدت پسند تنظیموں کے زیر انتظام چلنے والے فلاحی ادارے اور مدارس کو اپنی کنٹرول میں لیا تھا، جو ریاست کی پالیسی میں واضح تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے شدت پسند تنظیموں کے بارے میں ریاستی پالیسی کو یکسر تبدیل کیا ہے۔ اخبار کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے میڈیا اور سیاسی حلقوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ بعض شدت پسند تنظیموں کی موجودگی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن اس وقت کوئی کاروائی نہیں کی گئی۔ ڈان اخبار نے حافظ سعید کی گرفتاری کے لیے امریکہ کے اصرار پر کارٹون بھی شائع کیا، جبکہ ڈان میں شائع ہونے والے ایک کالم کے مطابق امریکہ پاکستان سے تعلقات کو افغانستان کے امن معاہدے کے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ انگریزی اخبار دی نیوز نے اپنے اداریے میں لکھا کہ عمران خان کا امریکہ کا دورہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات بہتر کرنے کا اہم موقع ہے اور پاکستان کوشش کرے گا کہ امریکہ اس کی امداد بحال کر دے۔ گزشتہ سال صدر ٹرمپ نے پاکستان کو دی جانے والی عسکری امداد معطل کر دی تھی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے حافظ سعید کی گرفتاری کا صدر ٹرمپ نے خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا امریکہ کے دباؤ کے تحت 10 سال کے بعد حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دی نیوز کے مطابق ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے بھی یہ امریکہ کا دورہ کافی اہم ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے صدر منتخب ہوئے ہیں ان کے بات چیت کا انداز عمران خان سے کافی مماثلت رکھتا ہے۔ اردو اخبار روزنامہ ایکسپریس نے وزیراعظم کے امریکہ کے دورے پر اپنے تفصیلی اداریے میں لکھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کاوشوں سے صدر ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان ملاقات طے پائی ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مشیر اور داماد جیرارڈ کشنر نے اس ملاقات کے لیے راہ ہموار کی۔ ایکسپریس اخبار کے مطابق انہی کوششوں کے بعد صدر ٹرمپ نے عمران خان کو خط لکھ کر افغانستان کے امن عمل میں کردار کی تعریف کی تھی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے کہ افغانستان میں امن کا راستہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کے لیے صدر ٹرمپ سے ملاقات ان کی سیاسی کیریئر کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اردو اخبار روزنامہ جنگ میں عمران خان کے امریکہ کے دورے پر اداریہ تو نہیں لکھا، لیکن اخبار نے وزیراعظم کے دورہ امریکہ اور سفارتی چیلنج پر کالم شائع کیے ہیں، جس میں اس ملاقات کو خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر بھی وزیراعظم کی امریکہ کے پہلے دورے کا بہت چرچا ہے۔ وزیراعظم عمران خان جیسے ہی امریکہ پہنچے ہیں، پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین نے انہیں اس دورے سے متعلق اپنے مشوروں اور توقعات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر حکومت پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی وزیراعظم کے دورہ امریکہ کی ویڈیوز اور تصاویر شائع کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ نے پی ایم آئی کے وزٹنگ یو ایس کے ہیش ٹیگ سے کئی ٹویٹ شیئر کیے، جس میں عوام عمران خان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے۔ صحافی طلعت حسین نے ٹویٹر پر اس دورے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کے ساتھ امریکی صدارتی دفتر میں مناسب رویہ اختیار نہیں کیا گیا اور جب آپ جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے آپ نے بہت پاپڑ بیلے ہیں، تو ایک سرکاری دورے کو پارٹی افیئر میں تبدیل کر کے آپ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی صحافی اور اینکر پرسن پارس جہانزیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی قوم وزیراعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ملاقات سے اچھے نتائج کی توقع کرتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے اچھے تعلقات پورے خطے میں امن اور استحکام لائیں گے. ایک اور ٹویٹر صارف نے وزیراعظم عمران خان کو ان کا انتخابی منشور یاد دلاتے ہوئے کہا، کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ذکر کریں گے؟ پاکستان کے وزیر اعظم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات 22 جولائی کو ہوگی. سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئیے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ نخبت ملک موجود ہیں جو کہ ہماری ساتھی ہیں. آپ جانتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی دنیا میں بات کر رہی تھیں وہ. تو السلام علیکم نخبت.
جی وعلیکم السلام بہجت.
آج ہم یہی اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ انتہائی گرمی میں کیپیٹل ارینا اور اس کے آس پاس کی تمام جگہوں پر جو تقریبات ہوں گی نخبت ملک ان سب کا احاطہ کریں، ان کی کوریج کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں. اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نخبت بہت سارا پانی پی لینا، نخبت اپنا سر بہت ڈھک کے رکھ لینا. تو گرمی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ امریکہ میں آئے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم کی مصروفیات کے بارے میں آج آپ کو کہاں تک معلومات ہے، کیا کیا ان کی مصروفیات ہیں؟
جی بہجت، گرمی کے حوالے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آج یہاں ڈی سی کا موسم جو ہے وہ 100 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ٹچ کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے جو عوامی خطاب ہو رہا ہے عمران خان کا، اس کے جو منتظمین ہیں ان کو بھی کافی فکر ہے کہ وہ پبلک کو جو ہے وہ اس گرمی میں سنبھال سکے. جہاں تک جو آج کے دن کا اسکیڈول ہے، شروع کروں گی میں اسی سے کہ عمران خان کی جو ہے آج وزیر اعظم عمران خان کی جو آفیشیل دورہ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ بزنس کمیونٹی اور اکنامک ایکسپرٹس کے ساتھ جو میٹنگ ان کی ہونی ہے ایمبیسی کے اندر، پاکستانی سفارت خانے کے اندر، اس سے وہ آغاز ہو رہا ہے. اس کے بعد آج پھر ان کی اس جلسے سے پہلے ان کی دو اور بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، جس میں وہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیلیگیشن سے، ایک وفد سے ملنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ اور اس کے وفد سے بھی ملنے والے ہیں. دونوں ملاقاتوں کے لیے، دونوں میٹنگز کے لیے جو ہے وہ آدھے آدھے گھنٹے کی سلاٹ جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کے لیے مختص کی گئی ہے. اور ان میٹنگز کے بعد جو ہے انہوں نے کیپیٹل ون ارینا پہ پہنچنا ہے، جہاں پہ 4 بجے ان کا جو ہے وہ عوامی ایک خطاب جو ہے جس کا انتظام کیا گیا ہے، اس کے لیے وہ 4 بجے وہاں پہ پہنچیں گے. جی
بہت بہت شکریہ نخبت، آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. اور جیسا کہ آپ کو ہم بتاتے آئے ہیں کہ نخبت کے یہ تمام تر جو کوریج ہے وہ آپ ہمارے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ویب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ نخبت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے ہماری پھر بات ہوگی. اور آئیے آپ اپنے سننے والوں کو ہم بتائیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم کے دورے سے کیا توقعات ہو رہی ہیں، کچھ تاثرات سنیے.
امریکہ سے یقیناً اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات جو پاکستان کے پرائم منسٹر سے اگر وہ کریں گے تو کس تناظر میں کی جائے گی، یہ یقیناً اب ایک کوشچن مارک ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں، جب پاکستان کو شدید معاشی بحران کا سامنا ہے، اس میں امریکہ کس طرح پاکستان کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا تعاون یقینی طور پر پاکستان کے ساتھ ضرور رہا لے، تاہم ابھی وہ سچویشن نظر نہیں آتی. امریکن انٹرسٹ جو ہے اس خطے میں یقیناً وہ اب کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے باعث پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی، خاص طور کے اوپر جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاصی پیش رفت ان تعلقات میں نہیں ہو سکی.
اس دورے میں سر بہتری ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو بات تو یہی ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے حق میں جو بھی مطلب فیصلہ ہو وہ بہتر ہونا چاہیے، اسپیشلی جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے.
جس طرح پاکستان میں ایک نئی لیڈرشپ عمران خان آئی تھی، بڑی توقعات ہیں ہماری عمران خان سے کہ وہ جو ہے وہ جا کر اس بار پاکستان کے لیے ایک اچھا اپنا امیج پیش کر سکیں گے. اور ہم اس لیڈرشپ سے بڑی توقعات وابستہ رکھتے ہیں، آرمی چیف بھی گئے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہم بڑی توقعات وابستہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تو اسے بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بڑا کامیاب دورہ انشاءاللہ ہوگا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور آپ آئیے کچھ عالمی خبریں. عالمی بینک کے اندازے کے مطابق افغانستان کی معیشت میں 2018 میں 2% سے کم کا اضافہ ہوا اور یہ شرح 1.8% رہی, جس کی بنیادی وجہ جاری جنگ, خشک سالی اور سیاسی بے یقینی پن کا ماحول ہے. امکان ہے کہ اس کی غربت میں مزید اضافہ ہوگا, لیکن رپورٹ میں حکومت کی پالیسیوں کی تعریف کی گئی ہے جن کی وجہ سے 2019 میں امکانات بہتر ہوئے ہیں اور اندازے کے مطابق اقتصادی شرح 2.5% اضافے کے ساتھ آگے بڑھے گی. ایران نے کہا ہے کہ خلیج میں اس نے برطانیہ کے پرچم بردار جس آئل ٹینکر کو پکڑا اس کی قسمت کا انحصار عملے کی چھان بین میں تعاون پر ہے. ایران برطانیہ کو یہ ٹینکر واپس کرنے سے انکار کر رہا ہے. برطانیہ نے تیل ٹینکر کو پکڑنے کی کارروائی کو خطرناک قرار دیا ہے اور ایران کے چارج ڈیفرز کو طلب کر کے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کم کرے اور ٹینکر واپس کر دے. ہانگ کانگ میں ہزاروں کی تعداد میں افراد شدید گرمی کے باوجود احتجاج کے اس جاری سلسلے میں شریک ہوئے جس کا تعلق اس متنازع بل سے ہے جس کے تحت ہانگ کانگ کے شہریوں کو مرکزی چین کی تحویل میں دیا جا سکے گا جن پر جرائم کا شبہ ہے. مظاہرین سیاہ لباس میں ایک بڑے بینر کے پیچھے چلتے رہے جس پر تحریر تھا, قانون کی بالادستی کے لیے آزادانہ چھان بین. ہانگ کانگ میں گزشتہ 2 ماہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسائل کا شکار لیڈر کیری لیم کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور سابق برطانوی آبادی میں بدترین سماجی بحران پیدا ہوا. لیم نے اس بحران پر معذرت کرتے ہوئے اس بل کے خاتمے کا اعلان کیا, جس کے بعد مظاہرین نے داخلی اصلاحات اور پولیس کے جارحانہ رویے کے خلاف شکایات کی چھان بین کے مطالبے شروع کیے. امریکہ میں صحت کے شعبے سے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے بڑے حصے کو شدید گرمی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور کم سے کم 6 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. مختلف خبر رسائی ذرائع نے میری لینڈ، ایریزونا اور آرکنسا میں گرمی کی وجہ سے ہونے والی اموات کی خبر دی ہے. اور یوکرین میں آج ووٹر پارلیمان انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں. اس انتخاب کے نتیجے میں حال ہی میں منتخب ہونے والے صدر کے اختیارات مضبوط ہو سکتے ہیں. اور آئیے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں. عراق کے شمالی علاقے میں ایک شیعہ ملیشیا گڑھ پر جمعے کے روز ہونے والے ایک غیر شناخت شدہ ڈرون کے حملے میں مبینہ طور پر شیعہ ملیشیا کے چند ارکان جبکہ پاسداران انقلاب اور لبنانی حزب اللہ گروپ کے ایک مشیر ہلاک اور قریب میں اسلحہ ڈپو کے چند حصوں کو نقصان پہنچا. وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ جیرینین کا کہنا ہے کہ کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور ایران کے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا. انجم ہیرلڈ گل کی زبانی تفصیل سنیے.
ڈرونوں کے حملے کے بعد ایک غیر پیشہ وارانہ ویڈیو میں تسکرماتو نامی قصبے کے قریب لوگوں کو چیخو پکار کرتے اور شیعہ ملیشیا کیمپ میں دھماکے ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بہت سے ڈرونوں کو اس مقام پر حملہ کرتے دیکھا گیا ہے. تاہم چند دوسری اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ شاید کیمپ پر گولہ باری کی گئی جس کے بعد اسلحہ ڈیپو میں آگ لگنے کے بعد دھماکے ہوئے. سعودی عرب میں سرکاری تحویل میں چلنے والے العربیہ ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ یہ کیمپ بیلسٹک میزائل رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کی نگرانی حزب اللہ اور ایران کے پاسداران انقلاب مل کر کرتے ہیں. خبروں میں کہا گیا ہے کہ یہ اڈہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے بدر بریگیڈ کا تھا جس کی کمان ایران نواز عراقی سیاستدان ہادی الامیری کر رہے تھے. الامیری نے بہت دن پہلے خطے میں ممکنہ طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ کے حوالے سے متنبہ کیا تھا. ہادی الامیری کا کہنا تھا,
تحديات الخارجيه من احتمال اندلاع الحرب في الخليج.
عراق کو خلیج میں امریکہ اور ایران کے درمیان کسی تنازع سے باہر رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بغداد کے لیے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. 2 ہفتے قبل عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی جانب سے حشد الشابی نامی شیعہ ملیشیا کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ غیر مسلح ہو کر عراق کی سرکاری افواج میں شامل ہو جائیں, جس کے بعد وہاں کشیدگی عروج پر ہے. عادل عبد المہدی نے کہا تھا,
الجهات التي تدخل في هذا السياق راح تدخل باعتبارها فصيل او جزء او لواء او فوج من
شیعہ ملیشیا کے وہ رکن جو اسلحہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں انہیں عراق کی فوج میں بھرتی ہونا ہوگا, اور وہ جو اپنی سیاسی وابستگیاں قائم رکھنا چاہتے ہیں انہیں غیر مسلح ہونا ہوگا. بدر ملیشیا کیمپ پر ہونے والے حملے سے تھوڑی دیر بعد ہی حشد الشابی نامی کیمپوں کی بندش کے لیے دی گئی مدت ختم ہونے والی ہے. تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ کیمپ وزیر اعظم مہدی کے حکم کی تعمیل کریں گے یا نہیں. صوبہ امبار کے سنی قبائلی لیڈر تھائر بیاتی نے العربیہ ٹیلی ویژن کو بتایا کہ صبح سویرے ہونے والے ڈرون حملے کے بعد کیمپ کے اندر موجود بیلسٹک میزائلوں سے دھماکے ہوئے. انہوں نے بتایا کہ خاصا بڑا جانی نقصان ہوا ہے. تاہم عراق کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ بہت ہی کم جانی نقصان ہوا۔ بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں سیاسیات کے استاد ہلال خاشان کا کہنا ہے کہ انہیں شک ہے کہ اس حملے کے پیچھے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے سنی گروپ ملوث ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس حملے میں استعمال ہونے والے ڈرون شاید عراق ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ امریکی افواج نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، تاہم یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ نے خلیج میں ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے، جس کے بارے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ مبینہ طور پر امریکی بحری جہاز کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اور آج آپ کی دنیا پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک تفصیلی جائزہ پیش کر رہے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کا، ایک ایسے وقت پر جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپنے وفد کے ساتھ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹ علی مرزا، ریپبلکن ایم جے خان اور تجزیہ کار جہانگیر خٹک۔ پہلے معلوم کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دورے کی دعوت دی ہے، اسے ایک ڈیموکریٹ، ایک ریپبلکن اور ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور اس پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے ملکوں کے بارے میں اور مختلف مسائل اور ایشوز کے بارے میں۔ تو پہلے ہم ریپبلکن ایم جے خان سے پوچھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی دعوت پر پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی خان صاحب۔
جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ موقع دینے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ وزٹ ہوگا عمران خان صاحب کا، پرائم منسٹر کا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا کی سپر پاور ہے اور ہر جگہ ان کا انفلوئنس ہے، اور خاص کر اس علاقے میں افغانستان کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوگی، اور اس میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے نقطۂ نظر سے، امریکہ کے نقطۂ نظر سے ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو کس طرح سے پائے تکمیل پہنچایا جائے تاکہ وہاں سے ان کی فوجیں واپس آ سکیں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس پہ بھی بات ہوگی، ایکسٹریمزم کے اوپر بھی بات ہوگی، ٹیررزم کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع یہ ہے کہ یہ باور کرائیں، جس کا امریکہ کی انتظامیہ کو شاید پتا ہے، ان کی لیڈرشپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ افغانستان کا مسئلہ بغیر پاکستان کی مداخلت کے یا پاکستان کی مدد کے ہونا، سالو ہونا مشکل ہے، کیونکہ پاکستانی جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ایکسپیرئنس ہے افغانستان میں ڈیل کرنے کا، اور وہ بہت مدد کر سکتے ہیں۔ اور ابھی جو حال میں آپ نے دیکھا کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں پاکستان نے ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔
خان صاحب، یہ آگے چل کر
ایگریبل چیز ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہونے کے چانسز ہیں۔
اچھا، علی مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں، جو ڈیموکریٹ ہیں اور ڈیموکریٹ پارٹی کا اپنا موقف ہے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات اور مختلف ایشوز کے بارے میں، اس پس منظر کے ساتھ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کو کس انداز میں لیتے ہیں؟ جی مرزا صاحب۔
جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دوسرے جو ایشوز ہمارے دوسرے مہمان مسرور خان صاحب نے مینشن کیے، یہ ظاہری بات ہے کہ ان پہ بھی مختلف لیولز پہ یقیناً گفتگو ہوگی، عمران خان کے ڈیلیگیشن یا اس میں جو شامل لوگ ہیں، آرمی چیف شامل ہیں اس میں، آئی ایس آئی کے سربراہ بھی شامل ہیں، ان سے ان کے جو کاؤنٹر پارٹ یہاں امریکہ میں موجود ہیں ان کے ساتھ یہ گفتگو یقیناً ہوگی۔ لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے خطے میں موجودہ صورتحال، جو کہ ایران کے ساتھ ٹینشن کے حوالے سے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان ٹینشن کے حوالے سے، اور دوسری طرف یو ایس اے اور ویسٹ، امریکہ اور ویسٹ کے جو ایران کے ساتھ ٹینشن ہے اس کے حوالے سے بہت ہی خطرناک سچویشن ظاہر بات ہے کہ اس ریجن میں پرشین گلف میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا انٹرویو ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا سی این این پہ، یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کا کردار بڑا کروشل ہوگا، اس لیے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ یقیناً ایران کا ساحل ہے، لیکن ساتھ میں اس سے پہلے یعنی اسٹریٹ آف ہرمز جا کر اینڈ ہوتا ہے ایران کی سرحد کے ساتھ وہاں بلاک ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے پانی اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو. لیکن اس سے پہلے پاکستان بھی آتا ہے, وہ پاکستان کے پاس سے ہوتا ہوا پھر جہاز اسٹیٹ آف ہرمز میں گزرتا ہے. دوسرے پاکستان کی سرحدیں ہیں ایران کے ساتھ, افغانستان کی بھی سرحدیں ایران کے ساتھ ہیں, اور ایران اور پاکستان کے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے, جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات حکومتوں کے درمیان کافی بہتر ہیں, اور اس میں سعودی عرب سے بلینز آف ڈالرز کی امداد کی باتیں بھی ہوتی
ہیں. تو مرزا صاحب اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان اور کے بارے میں جو بات جس کے بارے میں عام طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں, اس کے علاوہ اس معاملے پر بھی بات ہوگی, بات ہو سکتی ہے دونوں لیڈروں کے درمیان جو کہ ایران کی صورتحال ہے.
جی, خطے کی صورتحال جو ہے اس پہ یقیناً گفتگو ہوگی, اس میں یمن بھی شامل ہے پورے.
جی وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. جی یہ مختصراً اگر ہم بات کرتے چلیں تو زیادہ ہم پوائنٹس پہ بات کو کور کر لیں گے. اور اب بات کرتے ہیں جہانگیر خٹک سے جو ایک غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں اور کو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا کے. خٹک صاحب, ایک ریپبلکن صدر کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم کو امریکہ کے دورے کی دعوت اور دورے کی اہمیت کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے؟
شکریہ بہجت. بالکل جس طرح میرے باقی دوستوں نے ذکر کیا, ان کی جو سوچ ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں, اور یقیناً یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور اہم واقعہ ہے جس میں کہ دونوں جو ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ملیں گے. یہ تقریباً 4 سال کے بعد پاکستان اور امریکی اعلیٰ قیادت کے درمیان ایک انٹریکشن ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم اگر کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا تھا تو وہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, جن کو اکتوبر 2015 میں اس وقت کے صدر باراک اوباما صاحب نے بلایا تھا. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی زیادہ تناؤ کا شکار رہے اور آج بھی ان میں کافی مشکلات موجود ہیں. اور پھر اگر پاکستان کے اندرونی حالات دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی کا کافی بڑا برا حال ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت تھی, پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پر ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے, اور ایف اے ٹی ایف میں جو تحریک لائی گئی تھی ان ممالک میں امریکہ بھی شامل تھا, لہذا یہاں پر بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان کافی سارے بات امور جو ہیں وہ حل طلب ہیں. پھر اسی طرح جو امریکہ کی جانب سے پاکستان کی امداد روکی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہے. پاکستان امریکہ کے درمیان جو تجارت ہے وہ اس وقت گرچہ پاکستان کے حق میں ہے لیکن اس کا حجم کافی کمزور ہے, کم ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر علاقائی حالات, افغانستان کا ذکر تمام دوستوں نے کیا, ہر طرف یہی ہو رہا ہے. جی, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جی, افغانستان ہی سے جی, ساری بات جو ہے شروع ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان اور امریکہ کے گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں کے درمیان تعلقات افغانستان ہی سے شروع ہوتے ہیں اور افغانستان پر ہی
ختم ہو جاتے ہیں. جی آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی, ایک ایک کر کے مختلف ملکوں اور ایشوز کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیتے ہیں کہ عام طور پر 2 بنیادی عوامل ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرتے ہیں یا اس کے موقف میں بدلاؤ لانے کے لیے محرک بنتے ہیں, اور وہ ہے ایک تو خارجہ یا بیرونی عوامل اور دوسرے ہوتے ہیں داخلہ یا پھر اندرونی ملک جو عوامل سامنے آتے ہیں, اور یہی فیکٹرز خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار بھی ادا کرتے ہیں. پاکستان سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور امریکی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران توقع یہی کی جا رہی ہے کہ دونوں لیڈر انسداد دہشت گردی, دفاع, توانائی اور تجارت کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے, لیکن پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ یہ توقع اور امید بھی کی جا رہی ہے کہ اس دورے اسلام آباد واشنگٹن تعلقات کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان اور خطے کے لیے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں دونوں ملکوں کے لیڈر اس ملاقات میں کیا فیصلے کر سکتے ہیں؟
جی, ایک بات یہ دیکھنی ہے کہ مختلف جتنے بازی کے امریکن گورنمنٹ رہی ہے ان کی ہر ایک کی کوشش یہ ضرور تھی کہ امریکہ کے ظاہر جو مفاد میں چیز ہے اس پہ بات کی جائے, مگر ٹرمپ صاحب نے ایک امریکہ فرسٹ کا جو پہلو اختیار کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ اپنے جو ان کے دوست تھے نیٹو وغیرہ کے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ٹینشن کریٹ کی کہ امریکہ فرسٹ کے پالیسی کے تحت, اور یہی پالیسی کے تحت وہ وہاں پہ افغانستان میں پاکستان کے سے جو بات کریں گے اس میں ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں سے ہماری فوجیں بڑے آسانی سے واپس آ جائیں, اور جس طرح سے دوسرے صاحب نے فرمایا کہ ایران میں جو بھی ٹینشن ہو رہی ہے اس میں پاکستان ان کا ساتھ دے. پاکستان کے لیے ایک اس لحاظ سے ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان اگر یہ باور صحیح طرح سے کرا دے, جو کہ امریکہ کی انتظامیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب کو بھی یہ باور کرا دیا جائے کہ پاکستان کی مدد سے افغانستان کا مسئلہ بہت اچھی طرح سے حل ہو سکتا ہے, تو شاید یہ کہ پھر اس میں یہ ریسیٹ کا جو بات ہو رہی ہے وہ شاید اس کے لیے بات ہو سکے, کیونکہ پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے اس وقت وہ ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے دباؤ ہے, اسرائیل کی طرف سے دباؤ ہے, پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کا جو فکر ہے لوگوں کو اس کا دباؤ ہے, اور وہاں پہ جو افغانستان میں بھی جو حکومت ہے وہ پاکستان سے اتنی زیادہ کارڈیل نہیں ہے. مگر یہ ایک موقع اچھا ہے عمران خان صاحب اگر یہ باور کرا سکے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کی شمولیت, پاکستان کی مدد ہو سکتی ہے, تو شاید ٹرمپ صاحب کیونکہ وہ امریکہ فرسٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, ان کا اپنا ایجنڈا یہ ہے کہ افغانستان سے فوجیں فوراً واپس بلائی جائیں, تو شاید اس سے امید یہ ہے کہ وہ تعلقات بہتر ہو سکے. جہاں تک اس کا تعلق ہے ایران کا, تو یہ ایک ذرا پاکستان کے لیے ایک ذرا گمبھیر مسئلہ ہے, کیونکہ پاکستان نہ صرف اس میں انوالو ہونا چاہتا ہے ایران اور سعودی عرب کے چپکلش میں, اور نہ وہ ایران سے اس کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ وہ پازیٹیو رول بھی ادا کر سکے, تو اٹ ول بی اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار عمران خان صاحب. مگر آئی ایم شیور کہ انہوں نے منجھے ہوئے آدمی ہیں, بات کو سمجھتے سمجھداری سے کرتے ہیں, تو میں کافی پر امید ہوں کہ اچھے نتائج نکلیں گے اس میں.
اچھا مرزا صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے نہیں بلکہ کسی بھی جب ملکوں کے درمیان ہم بات کرتے ہیں تو تعلقات کے حوالے سے نہیں بلکہ مفادات کے حوالے سے سفارتکاری کا عمل چلتا ہے, ایک ڈیموکریٹ نقطہ نظر سے اس دورے سے پاکستان کی کیا توقعات پوری ہونے کا امکان ہے, جس میں ٹریڈ ہے, جس میں سرمایہ کاری ہے, جس میں ایڈوائزری ٹریول ایڈوائزری ہے, یہ ساری چیزیں شامل ہیں؟
جی بالکل صحیح بات ہے کہ ساری بین الاقوامی سیاست مفادات کی ہی سیاست ہوتی ہے, اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی میں کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا بلکہ مستقل مفادات جو ہے مستقل چیز صرف مفادات ہوتے ہیں, تو پاکستان کے یقیناً یہ مفادات ہیں, لیکن یہ کہ دیر از نو فری لنچ ان ورلڈ افیئرس ایدھر, تو پاکستان کو یہ حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ دوسری سائڈ مانگتی ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں ایکس وائی اینڈ زی چاہیے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر فائنینشیل ایڈ کے سلسلے میں کیا کنڈیشنز آئی ایم ایف یا یونائیٹڈ اسٹیٹس مانگتا ہے, افغانستان میں پاکستان کی مدد کرنے کے حوالے سے امریکہ کیا پاکستان کو دے سکتا ہے, اسی طرح دہشت گردی کے عمل کے حوالے سے یہ بڑی قابل ذکر چیز ہے جس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے چند دن قبل پاکستان نے حافظ سعید کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا, جن پہ جو کہ ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے اور پڑوسی ملک بھارت کی طرف سے بھی, اور امریکہ نے جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے اس کو دہشت گرد تنظیم مانا, جو کہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا, تو دونوں نے ایک ایک قدم اٹھایا, تو یہی چیز یہاں پر بھی گفتگو میں ہوگی کہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ, اور دہشت گردی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں صرف افغانستان کا مفاد وہاں پر سامنے نہیں ہوگا یا افغانستان کی صورت حال ہی سامنے نہیں ہوگی, بلکہ جس طرح کہ حافظ سعید کی گرفتاری سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انڈیا کے جو مفادات ہیں, انڈیا کے جو تحفظات ہیں کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے جو تحفظات ہیں کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے خلاف, تو ان امور پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے دہشت گردی وغیرہ کے حوالے سے, ضروری نہیں ہے کہ یہ گفتگو عمران خان اور ٹرمپ کے درمیان ہو, لیکن ان کے ساتھ جو وفد میں آئی ایس آئی کے سربراہ, فوج کے سربراہ اور دیگر لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے یو ایس کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ وسیع موضوعات پر یقیناً گفتگو ہوگی, جس میں انڈیا بھی شامل ہوگا, کشمیر بھی ہوگا, افغانستان بھی ہوگا, ایران کی ریجنل صورتحال بھی, پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال بھی, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ مفادات کے حوالے سے گیو اینڈ ٹیک کا یہ ایک بارگیننگ سلسلہ ہوگا, اب اس میں کون کس حد تک جانے کو تیار ہے یہ وقت بتائے گا, مجھے امید یہی ہے کہ عمران خان کو یقیناً پاکستان کو کے مفادات کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب اور ایران کے تنازع میں کسی بھی قسم کا فریق نہیں بننا چاہیے, نہ حکومتی سطح پہ, نہ عوامی سطح پہ, نہ فوجی سطح پہ, تو اب یہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے.
خٹک صاحب, پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کچھ عرصے سے رولر کوسٹر پر رہے ہیں, اب افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا رول سراہا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں اس تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان جو تعطل یا ڈس کنیکٹ پیدا ہو گیا تھا وہ بہتر ہو سکے گا؟
کہ آپ نے رولر کوسٹر کی جو ٹرم استعمال کی بالکل بالکل ٹھیک ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اگر آپ جب بھی اس رولر کوسٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دو تین چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت میری رائے میں علاقائی مفادات کو سائٹ پر رکھ کر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. دونوں ملک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سفارتکاری کرنی ہوگی اور آپ کو بڑے سالڈ قسم کے اقدامات لینے ہوں گے. وہ اقدامات پاکستان کی طرف سے بھی آنے چاہیے اور آنے ہوں گے، اور وہ اقدامات امریکہ کی جانب سے بھی آنے چاہیے اور آنے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس صورتحال میں دونوں ملک کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات کو بہتر بنایا جائے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. دیکھیے پاکستان کو اس وقت جو پاکستان جب اپنی قومی سلامتی کو ڈیفائن کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے جو بورڈ ہے اس کے اوپر دو چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی پوائنٹس آف کنورجنس جو ہیں اور پوائنٹس آف ڈائیورجنس. پاکستان کے جو دو بڑے ممالک جن کو اس وقت پاکستان اپنا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہے وہ انڈیا اور افغانستان ہے، یعنی موجودہ افغان گورنمنٹ. اور اس کے برعکس امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں انڈیا اور افغانستان کو اپنا سب سے بڑا اتحادی سمجھتا ہے. امریکہ اب اس پوری دنیا میں اس وقت چائنا کو اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتا ہے اور چائنا ہی پاکستان کا سب سے بڑا اور قریبی دوست ہے. ابھی اتنے بڑے ڈائیورجنس میں صرف ایک اور ایک نقطہ جو کہ کنورجنس کا ہے اور جس کی بنیاد پر میری رائے میں یہ ملاقات بھی ہو رہی ہے وہ افغانستان ہی ہے، کہ جہاں پر جب پاکستان نے اپنا ایک رول ادا کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں کچھ معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے، یعنی امریکہ کی جانب سے کچھ پازیٹیو سگنلز آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت واشنگٹن پہنچے ہیں. ابھی اس تناظر میں ان کو سب سے پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سنسیئرلی کام کرنا ہوگا. جس طرح آپ نے اقدامات کا ذکر کیا اور دوسرے دوستوں نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی جانب سے بھی کچھ لیے گئے اور کچھ امریکہ کی جانب سے لیے گئے، میرا خیال ہے یہ بڑا ابتدائی مرحلہ ہے اور کچھ بہت کچھ ہونا باقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کو یہ ڈسکنیکٹ نہیں افورڈ کر سکتے اس خطے میں. نہ امریکہ کمپلیٹ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا یا ان کو اس حد تک نیچے لے جانا کہ جس میں باہمی اشتراک یا شراکت داری کہیں پر بالکل اس کا روم ہی نہ رہے، نہ امریکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ امریکہ کا مقصد صرف افغانستان میں کوئی پیس ڈیل لانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد افغانستان میں لاسٹنگ پیس ہے، یعنی ایک ایسا امن جو کہ دائمی ہو، جو قائم رہے، کیونکہ تاکہ وہاں پہ دوبارہ خانہ جنگی نہ شروع ہو اور وہاں پر بھی پاکستان کا کردار رہے گا. اس لیے پاکستان بہت زیادہ اہم ہے اور ان کو ان ہرڈلز کو کراس کرنے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفارتکاری کہاں تک جاتی ہے.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان سے ہی، ہم دوبارہ اب آگے بات کو بڑھاتے ہیں کیونکہ پاکستان اور افغانستان سے بات شروع کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس وقت بچے گا مشرق وسطی کی بھی بات کریں گے، دنیا بھر کے ملکوں کی بات کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ یعنی ایس پی اے سمجھوتے پر مئی 2012 میں دستخط ہوئے تھے. اگست 2017 میں صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کے لیے اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا. وہ ایک واضح موقف رکھتے ہیں کہ صرف فوجی طاقت سے جنگ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے سیاسی عمل ضروری ہے. امریکہ نے امریکی سفارتکار زلمے خلیل زاد کو افغانستان میں قیام امن اور مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے کے طور پر مقرر کیا، جنہوں نے طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا. خان صاحب، آپ کے خیال میں سیاسی عمل کا آغاز بات چیت کے ذریعے طالبان کے ساتھ مختلف شرائط پر جو چار ہیں جو قیام امن کے لیے ضروری ہیں، خارجہ پالیسی کی یہ جہت آپ سمجھتے ہیں کہ بالآخر مثبت نتائج سامنے لائے گی امریکہ کے لیے؟
ہاں دیکھیں، اس کے لیے اگر آپ تاریخ سے نظر ڈالیں تو امریکہ نے فوجی کارروائی پچھلے 2018 ہو گئے اب تو اس کو کر کے دیکھ لی، مگر اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آخر میں، اور ظاہر ہے امریکن پبلک بھی اب تھک چکی ہے جنگ کے سلسلے میں، تو اب ان کے پاس چارہ کوئی اور نہیں ہے اس کے علاوہ کہ سیاسی طریقے سے اس کو اور ڈپلومیسی سے اس کو مسئلے کو حل کیا جائے. اور افغانستان میں جو ایک طالبان کا جو زور ہے اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے جو کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ایکسپرٹیز ہے پاکستان کے اندر اس کی کہ وہاں پہ بھی بڑی ڈائیورس پاپولیشن ہے پشتونوں کی اور نان پشتونوں کی اور پشتون میجورٹی میں ہیں اور ان کو پاکستان میں سب سمجھتا ہے کہ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے تو وہ پاکستان اپنے مدد امریکہ کو دے سکتا ہے اور امریکہ کا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ وہاں پہ اب جنگ اپنی فوجیں رکھنا نہیں چاہتا اور جنگ کرنا نہیں چاہتا تو ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے اور دوسری طرف ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ کو اب اگر کہیں سے بہت زیادہ خطرہ نظر آتا ہے تو وہ چائنا ہے اور چائنا کی بڑھتی ہوئی ٹریڈ چائنا کی بڑھتی ہوئی اکانومی اور چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس اور ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور اس میں پاکستان کے ساتھ وہ بڑا ایک نیرو فیلڈ میں چل رہے ہیں کہ ایک طرف وہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ زیادہ تعلقات اس کے بہت زیادہ نہ بڑھیں اکنامک تعلقات بہت زیادہ نہ بڑھیں یا دوسری طرف وہ پاکستان کو تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اے ویری ٹائٹ روپ دے ہیو ٹو فالو مگر یہ کہ امریکہ کی اور پاکستان کی ہسٹری ہے کہ اتار چڑھاؤ ان کا رہا ہے رولر کوسٹر آج کا ہی نہیں ہے رولر کوسٹر جب سے پاکستان بنا امریکہ سے تعلقات کے سلسلے میں یہ اتار چڑھاؤ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی حکومتوں کے مقابلے میں عمران خان صاحب کس طرح سے اس تعلقات کو اور اس بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو انہینس کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو آپ باقی کچھ بھی کہیں وہ ایک پریگمیٹک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں جو بات ہے اس کے لیے وہ ہر طرح سے راستہ تلاش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو یہ ایک موقع ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ اگر ٹرمپ صاحب کو یہ باور کرا دیا جائے کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے پاکستان کی مضبوطی پاکستان کا استحکام پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان کی ٹریڈ ریلیشن امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب اس کے لیے بہت اوپن ہوں گے اور اگر وہ کنونس ہو گئے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں مگر ظاہر ہے مختلف لوگوں کا دباؤ بھی بہت ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ قادیانی کارڈ بھی کھیلا گیا فوراً عمران خان کے آنے سے پہلے تو بہت سے عوامل ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف سلسلے میں کام کر رہے ہیں واللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ہرڈل کو عمران خان صاحب اچھی طرح سے سنبھال کے اور یہ تعلقات کو استحکام میں لائیں گے کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اس علاقے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خوشگوار رہیں.
مرزا صاحب, امریکی وزیر خارجہ نے کچھ دن پہلے جب وہ افغانستان کے اچانک دورے پر پہنچے تو اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ ستمبر تک کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ جائے گا جو بات چیت ہو رہی ہے سات ادوار میں اب تک ہو چکی ہے اور سامنے آنے والی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ پیش رفت کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں؟ امریکہ کی خارجہ پالیسی اس جہت میں جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گی؟
دیکھیے, مثبت رزلٹ نکلنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ ایشوز کیا ہیں, اور دوسرے یہ کہ پھر ان سنسیئرٹی کے ساتھ ان ایشوز کو سمجھنا اور اس کی ریزولوشن کی طرف پہنچنا. براک اوباما صاحب نے اپنے دور میں ایک پالیسی شروع کی تھی جس کو ایف پیک کے نام سے کہا جاتا تھا کہ ایف پیک پالیسی تھی کہ افغانستان کے مسئلے کا حل پاکستان سے نکلتا ہے لہٰذا افغانستان اور پاکستان پہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے اور اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں میں نے لکھا تھا کہ ایف پیک یقیناً آپ پاکستان اور افغانستان پہ مبنی اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کو جب آپ اس مسئلے کا ایک فریق مانتے ہیں تو یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے جو خدشات افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ اور وہاں انڈیا کے انفلوئنس کے حوالے سے ہے, دوسرا یہ کہ مغربی سرحد کے وقت سے وابستہ پاکستان کو جو تحفظات ہیں ان کا براہ راست تعلق انڈیا کے ساتھ تعلقات اور کشمیر کے ایشو سے ہے. تو آپ اس کو صرف ایف پیک پالیسی نہیں کر سکتے, اس کو آپ کو وسیع کر کے انڈیا اور کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کے ایشوز جو ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو انڈیا کے ساتھ تعلقات, کشمیر کا ایشو, یہ دونوں ہیں, اور افغانستان کے ساتھ بھی جو تعلقات خراب ہیں اس میں بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں افغانستان کی موجودہ قوت پہ انڈیا کا انفلوئنس, وہاں کے انڈیا کے ساتھ تجارت, سیاسی اثر وغیرہ یہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو آپ جب تک اس موضوع کو اگر صرف لمٹ کرنا چاہیں گے, نہیں بھائی صرف افغانستان اور پاکستان کے ایشو کے حوالے سے بات کریں, تو میرے خیال سے نتیجے پہ پہنچنا مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ ریئلسٹک ہو کے سوچیں کہ بھائی اس میں ایک ذرا وسیع پالیسی اختیار کرنی ہوگی, کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان جو کی سرحد جو خطرہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات سے مربوط ہے, تو انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور کشمیر کے مسئلے کی طرف اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی, بلوچستان میں جو غیر ملکی عناصر مداخلت کر رہے ہیں اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی, کیونکہ دہشت گردی کا مسئلہ بھی دو طرفہ ہے. ایک طرف چلیں پاکستان کو کہا جاتا ہے ڈو مور اور آپ افغانستان میں مداخلت کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا فی الحال اس گفتگو کے پرپز کے لیے کہ اس میں وہ کس حد تک صداقت ہے اور کس حد تک صرف باتیں ہیں, لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کا مسئلہ ہے جو بلوچستان اور صوبہ سرحد کے حوالے سے بھی ہے, ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہے جس میں بیرونی عناصر شامل ہیں. ابھی ایک جاسوس بھی پاکستان میں, جس کو انٹرنیشنل کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نجی پاکستان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ انڈیا کے اس جاسوس کو اپنے قوانین کے مطابق سزا دے, تو یہ ساری چیزیں اور اس جاسوس کا جو کردار ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے پاکستان میں, کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں بڑا وسیع حصہ لیا. تو یہ ساری صورتحال ہے, اس پہ ہمیں بڑا وسیع نظر ہو کر اور خطے کے عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ لڑائی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ انڈیا کے, نہ افغانستان کے. ہم کو اقتصادی ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے ٹرمپ صاحب سے بڑی ریئلسٹک اور جرات مندانہ گفتگو کرنی ہوگی.
خٹک صاحب, افغان طالبان کے ساتھ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے بھی دو مرحلے ہوئے, لیکن ابھی تک سرکاری سطح پر حکومت نے اپنی شرکت کا اعتراف نہیں کیا. ان کے نمائندے وہاں موجود تھے لیکن جسے نجی یا انفرادی حیثیت قرار دے دیا گیا. اگر حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت نہیں ہوتی تو پھر صورتحال سے کیا نتیجہ نکلے گا, اور یہاں پر امریکہ کا رول کس طرح سے کارآمد ثابت ہوگا؟ طالبان کے ساتھ تو ان کی بات چیت ہو رہی ہے.
دیکھیے, اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان کوئی بھی ڈیل ٹروپس ودڈرال اور جو یہ چار پوائنٹس تھے ان میں سے دو پوائنٹس ٹروپ ودڈرال اور گارنٹی کے امریکہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اگر ان پر ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو باقی دو نکات جس میں کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ اور اس کے بعد پھر وہاں پر جو براڈ گیس گارمنٹ وغیرہ کی معاملات ہیں اس پر کس طرح پروگرس ممکن ہے بہت مشکل ہے. لہذا پاکستان کا جو سینٹرل رول ہے وہ رہے گا کہ پاکستان پر پریشر بھی بڑھے گا کہ آپ اس قسم کا رول ادا کریں کہ طالبان نہ صرف امریکہ کے ساتھ اپنی فلیکسیبلٹی دکھائیں بلکہ افغان حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے میری نظر میں وہ امریکہ طالبان تعلقات سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوگا, کیونکہ افغان سوسائٹی میں بہت زیادہ تقسیم ہے, سیاسی تقسیم ہے, دھرا بندیاں بہت زیادہ ہیں, اور پھر اس تناظر میں کسی بھی حکومتی اشتراک کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہوگا. لہذا وہاں پر پاکستان, امریکہ اور دوسری علاقائی جو طاقتیں ہیں ان سب کا کردار ہے, کیونکہ صرف اگر امریکہ اور پاکستان یہ چاہیں بھی اور دوسرے ممالک خطے کے خصوصاً ایران جس کے ساتھ اس وقت امریکہ کا کافی تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ ہے اور کافی جنگی کیفیت ہے کچھ اسپیشلی اسٹیٹ آف ہرمز کے علاقے میں, تو اس تناظر میں تو اس کا براہ راست اثر افغانستان پر بھی پڑے گا. لہذا یہ تمام ریجنل ڈائنامکس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں اگر بہت زیادہ تناؤ آتا ہے تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں اثر افغانستان پر پڑے گا. اسی لیے جب ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی, کیونکہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اثر انداز ہونے والے ممالک میں امریکہ اور پاکستان نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, اور ان ممالک کے ساتھ امریکہ کے اپنے تعلقات ہیں اور پاکستان کے اپنے تعلقات ہیں, اور وہ ریجنل ڈائنامکس بھی اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی. اور ایک چیز آخری نقطہ افغانستان کے حوالے سے, اس وقت جو امن کے حوالے سے جو سب سے زیادہ لوگ بہت زیادہ پازیٹیویٹی دکھا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں میں دیکھا ہے کہ پہلی مرتبہ تمام ریجنل پلیئر تقریباً ایک پیج پر ہیں جب افغانستان میں امن کی بات ہوتی ہے. اور یہی ایک سب سے بڑی ہوپ ہے, اور اسی ہوپ کو آگے لے کر اور جو آپ کو جو ریجنل مسائل ہیں ان کو آپ کو ختم کرنا ہوگا, اور اس کے لیے پاکستان اور امریکہ کو اپنے باہمی تعلقات کو کی بیس کو مزید وسعت دینا ہوگی, یعنی اس کو افغانستان کے دائرے سے نکال کر ریجنل سطح پر لانا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان امریکہ کو اس بات پر قائل کر پائیں کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات میں تناؤ ہے, اور بھارت ابھی تک پاکستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے, شاید وہ ٹرمپ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کچھ اقتدار ادا کریں تاکہ ہماری آپس کی بات چیت بھی شروع ہو, کیونکہ افغانستان میں امن کے آنے کی جو 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 روڈ ہے یا جو راستہ ہے وہ تو بے شک پاکستان سے گزرتا ہے, لیکن اس کے سٹاپس بہت سارے ہیں, جو کچھ انڈیا میں بھی ہیں, کچھ ایران میں بھی ہیں, کچھ سینٹرل ایشیا میں بھی ہیں جہاں پر روس بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اپنے مفادات کے لیے اپنا ایک ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, چائنا ایک دور ملک ہے جس نے اس علاقے میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو یہ تمام جو ڈائنامکس ہیں وہ تمام کے تمام افغانستان کے فیوچر پر اثر انداز ہوں گے, اور اس تنازع میں پاکستان کے کردار پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سینٹرل ہوگا.
اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں, یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے کہ مختلف جگہوں پر یہ اندازہ کرنا کہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کا رول کس حد تک اور کتنا اہم رہا ہے. اب بات کرتے ہیں ہم تھوڑی سی مشرق وسطیٰ کی, ہمارے پاس بہت وقت تو ہوگا نہیں, تو آخری تینوں سے ہم, میرا خیال ہے کہ ایک ایک سوال میں کر سکوں گی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. داعش کے خلاف بین الاقوامی جنگ جو تھی اس میں عجیب اتحاد تشکیل پائے, امریکہ نے اس انتہا پسند سنی گروپ کو شکست دینے کے لیے شیعہ ملیشیاز کے ساتھ اتحاد کیا, جبکہ ان میں سے بعض کو ایران کی طرف سے فنڈنگ ملتی تھی, وہاں یہیں سے صورتحال کچھ آگے بڑھی, ایران اور امریکہ کے درمیان محاذرائی میں بھی اضافہ ہوا. تو مجھے یہ بتائیے گا خان صاحب کہ آپ کے خیال میں عراق میں امریکہ کی خارجہ پالیسی نے کس طرح وسیع تر مشرق وسطیٰ میں اپنے اثرات مرتب کیے؟
دیکھیں, ایک بات یہ ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ امریکہ کی پالیسی بہت عرصے سے, آج کی بات نہیں, بہت عرصے سے جہاں تک مشرق وسطیٰ کا تعلق ہے وہ اسرائیلی پالیسیز کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہوئی چلتی ہے, اور یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بھی ان کی پالیسیز ہیں وہ اپنی انٹرنل کنسمپشن کے لیے زیادہ وہ بیانات ان کے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے جو لوگ نے ان کو ووٹ دیا تھا یا 2020 میں جو ان کو ووٹ دیں گے ان کو وہ خوش کرتے رہیں, اور اسی لیے جو ان کے آپ دیکھیں کہ امریکہ فرسٹ یا میک امریکہ گریٹ اگین, اور فورن پالیسی میں بھی دیکھے جو بھی انہوں نے کام کیے وہ اپنے اندرونی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوالیشن کس طرح سے بنائی ہے, تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اسرائیل کا انفلوئنس جو ہے ان کی پالیسیز کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت زیادہ ہے, اور جو بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے بنتی ہیں کہ اسرائیل کا اس میں فائدہ رہے, اور یہی ہم دیکھتے ہیں, اور سعودی عرب سے بھی جو تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بہت زیادہ بڑے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ پہلو نظر آتا ہے کہ جو یمن میں جو کاروائی ہو رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے اس کو وہ نظر انداز کرتے ہوئے اور سعودی عرب سے تعلقات اپنے بڑھا کے چلتے رہے. جہاں تک عراق کا تعلق ہے, امریکہ وہاں پہ بھی جنگ سے تو اب تھک چکا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ سیریا میں اور عراق میں انفلوئنس اپنا اس حد تک رہے کہ وہاں پہ وہ جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کو کم سے کم کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے, اور اس کے لیے مختلف طریقے سے مختلف موقع پہ کوالیشن بنتی ہیں جس میں امریکہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کوالیشن کے ذریعے اپنا استحکام اور اپنا انفلوئنس وہاں پہ برقرار رکھے.
مرزا صاحب, سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ اتحاد اور سپورٹ سے کیا پیغام جاتا ہے؟ کیا اس سے مشرق وسطیٰ میں دو واضح بلاک میں تقسیم نہیں ہو جاتی؟ ایران اور سعودی عرب کی پشت پناہی والے ملکوں میں امریکہ کا یہاں پر وسیع تر رول ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے تھا جو پورا نہیں ہو سکا؟
جی, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اس کا براہ راست جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کی طرف آؤں گا, اور وہ یہ کہ ہمیں یہ کہہ دینا کہ سنی داعش اور شیعہ ملیشیا, یہ ذرا تھوڑا سا میرے ذہن کے مطابق یہ بڑا اوور سمپلیفیکیشن ہے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو یہ رنگ دیا ضرور جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے لیکن اس کے فلسطین کی تنظیم جو ہے حماس, اس کے ساتھ قریب ترین تعلقات ہے اور ایران حماس کی حمایت کر رہا ہے, جبکہ فلسطین میں 1% بھی شیعہ نہیں ہے اور حماس میں 1% بھی شیعہ نہیں.
جی وہ بات وہ چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں تھا اس کی ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے تھے, اس وجہ سے اس کو سمپلیفائی کرتے ہوئے یہ کیا. لیکن اس سے پہلے جب ہم داعش کے بارے میں باقاعدہ بات کرتے ہیں تو کافی دفعہ اس کی وہ کر سکے ہیں, اسی لیے میں نے کہا کہ عجیب اتحاد تشکیل پائے.
جی ہاں یہاں پر بھی ہے نا, اب دیکھیں اسرائیل اور سعودی عرب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اسرائیل داعش کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا بنیادی نقطہ نظر ایرانی اسلامی انقلاب کے بعد شروع سے یہ رہا ہے کہ جی فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کا راستہ کربلا کے ذریعے سیریا سے ہوتا ہوا اسرائیل کی طرف پہنچتا ہے, اور یہی پالیسیز پہ وہ عمل کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور سعودی عرب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عراق میں جب صدام کا خاتمہ ہوا تو وہاں ایرانی اثر بڑھا, سیریا میں جب یہ خانہ جنگی ہوئی تو ایران کا اثر بڑھا, اور اب ایرانی فوجیں اسرائیل کے سرحد پہ موجود ہیں سیریا میں. تو اسرائیل بھی ظاہر بات ہے ان چیزوں کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہے, لہٰذا وہ جو بھی ایران کے مخالف ہیں جو گلف میں بادشاہی حکومتیں ہیں جن کو ایران کے عوامی انقلاب سے خطرہ ہے کہ بھئی ہماری بادشاہتیں چلی جائیں گی, بحرین کے شاہ کو, سعودی عرب کے شاہ کو, یو اے ای کے یہ سلطانوں اور امیروں کو جن کے بلینز آف ڈالرز کے محل ہیں جہاں جمہوریت کوئی نہیں ہے, لوگوں کو اور جرنلسٹوں کو سر عام قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر اڑا دیے جاتے ہیں اور ایمبیسی میں بلا کے جرنلسٹ کو مار دیا جاتا ہے. تو ان کے مفادات ایک ہو گئے ہیں ایران کے خلاف, لہٰذا ظاہری بات ہے کہ یہ جیسا کہ پہلے گفتگو ہوئی یہ مفادات کی سیاست ہوتی ہے, لہٰذا اسرائیل کا مفاد اسی میں ہے کہ آج وہ سعودی عرب کو گلے لگائے, سعودی عرب کا مفاد اس میں ہے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے کہ وہ اسرائیل کو گلے لگائے تاکہ ایرانی انفلوئنس جو کہ بادشاہت کے بھی خلاف ہے, دو دھاری تلوار ہے ایک یہ جو کہ بادشاہت کے خلاف بھی ایک طرف اور دوسری طرف فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف بھی ہے, لہٰذا یہ سب ایک ہو گئے ہیں, یہ سب مفادات کی سیاست ہے. امید ہے کہ ڈپلومیسی کی طرف لوگ توجہ دیں گے اور مسئلے کا منصفانہ حل ڈھونڈیں گے, ورنہ جو جنگ ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ یہ پوری دنیا کو اپنے شعلوں میں لپیٹ کر دے گی.
جی بالکل, آخری سوال اب ہمارا ہے اور وہ سوال ہے ہمارا خٹک صاحب سے. خٹک صاحب, مشرق وسطی کی بات ہوئی تو شام کا تنازعہ بڑے دنوں سے ہماری توجہ کا مرکز ہے, کوئی سیاسی حل اور تصفیہ نظر میں ہے؟
دیکھیں جب تک ایران اور سعودی عرب کے درمیان رائیولری رہے گی میرا نہیں خیال کہ مشرق وسطی میں کبھی امن آ پائے گا. پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا امن نہیں آئے گا, وہ مسئلہ آج بھی موجود ہے اور شاید درست بھی ہے بات, لیکن میرے خیال میں ایران اور سعودی عرب کی اس رائیولری نے اس خطے میں اتنا بڑا نقصان کیا ہے. آپ اس تفصیل میں جائے بغیر کہ کون کتنا آپ کس کو کتنا مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں, اسی رائیولری نے اسپیس کریٹ کیے دوسری طاقتوں کے لیے. اگر یہ رائیولری نہ ہوتی تو اس اسپیس کی یہ اسپیس کم ہوتی اور اس کی وجہ سے فلسطین کے مسئلے کے حل کا زیادہ اس کے امکانات بڑھ جاتے. اسی طرح شام کی جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس کو بھی آپ نے اسی طرح بنایا, کیونکہ وہاں پر بھی سب سے پہلے امریکہ نہیں گیا تھا بلکہ برطانیہ اور فرانس کا انیشیٹو تھا. یہ بالکل اسی طرح جس طرح کہ انہوں نے لیبیا میں کیا, لیبیا میں آج دو حکومتیں ہیں.
جی ہم بات کرنا چاہتے تھے لیبیا کی بھی یمن کی بھی, لیکن ظاہر ہے کہ وقت اب ہمارے پاس اتنا رہا نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں, پر آخری 30 سیکنڈ ہے اس میں خٹک صاحب اس کو کر دیجئے تو میں پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں.
میرے یہ خیال ہے کہ جب تک ایران اور سعودی عرب کی رائیولری کم نہیں ہوگی اور امریکہ زیادہ آنےسٹ پاور بروکر نہیں ہوگا مڈل ایسٹ میں, اس وقت تک یہاں پر مجھے امن آتا مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ سیریا اور شام یہ اپنا
شام ہے لیبیا ہے یمن ہے, جی
یہ تمام کے تمام ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں انہی پالیسی سے, اور فلسطین کا مسئلہ تو ویسے ہی پیچھے رہ گیا کیونکہ پوری دنیا تو ایران اور سعودی عرب کی جنگ میں پھنسی ہوئی ہے.
بہت بہت شکریہ ایم جے خان صاحب, علی مرزا صاحب, جہانگیر خٹک صاحب, آپ سب کا بے حد بے حد شکریہ, ہمارے اس پروگرام میں آپ نے حصہ لیا, آپ کا میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے کچھ خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. برطانوی عہدیدار ایران پر تعزیرات عائد کرنے کے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کی وجہ آبنائے ہرمز میں ایک برطانوی پرچم والے تیل کے ٹینکر کا پکڑے جانا ہے. اس کا امکان ہے کہ برطانیہ یورپی یونین کے ملکوں پر زور ڈالے کہ وہ ایران کے خلاف ان تعزیرات کو دوبارہ لاگو کر دیں جو 2016 میں تہران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ایک سمجھوتے کے نتیجے میں اٹھا لی گئی تھیں. برطانوی حکومت پر اس کے قانون سازوں کی جانب سے شدید دباؤ ہے کہ وہ اس بحران پر کوئی فیصلہ کن کارروائی کرے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ امریکہ میں صحت کے شعبے کے حکام نے بتایا کہ ملک کے بڑے حصے کو شدید گرمی نے اپنی لپیٹ میں لیا اور کم سے کم 6 افراد کی ہلاکت کی بھی خبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اب میں پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر آیدین اٹکو کے ساتھ بہجت پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں۔ ہم سے رابطے میں رہیے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔